بسم اللہ الرحمن الرحیم. دجالی فتنے کے نمایاں خد و خال صفحہ 121 تفسیری تعبیر کے عمومی مشتملات. غرض قصے کی اجمالی تعبیر سے صرف اتنی بات معلوم ہوئی کہ اپنی دینی زندگی کو چاہا جائے تو ہر حال میں بچا لیا جا سکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اصحاب کہف کی سرگزشت کا تعلق جہاں تک میرا خیال ہے اس بشارت سے ہے جس میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ ایمان و عمل صالح کی زندگی کے اجر حسن یا نتائج و ثمرات سے اہل ایمان ہر حال میں مستفید و متمتع ہوتے رہتے ہیں، یعنی ما کسین فیہ ابدا، ٹھہرے رہیں گے اس میں، یعنی ایمان و عمل صالح کے نتائج و ثمرات میں قائم و دائم رہیں گے. ہمیشہ کے الفاظ سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اصحاب کہف کے قصے کی تفصیلی تعبیر قرآن کے جس بیان کو میں قرار دے رہا ہوں، اگر غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ اس دعوے کے ثبوت کی گویا یہ ایک تاریخی مثال ہے. بتایا گیا ہے کہ اپنے رب یا پالنے والے پر ایمان جو آدمی کا اختیاری فعل ہے، اسی قسم کا اختیاری فعل جیسے نور یا روشنی چاروں طرف سے ہمیں گھیرے رہتی ہے، لیکن روشنی کے جاننے کا جو قدرتی ذریعہ بینائی کی قوت ہے، آپ کو اختیار ہے کہ روشنی کے ساتھ متعلق کر کے اس کو دیکھیے یا چاہیے تو آنکھیں بند کیے پڑے رہیے. ایسی صورت میں روشنی جس سے دنیا جگمگا رہی ہے آپ کو نظر نہ آئے گی. اس طرح آپ کا رب اور آپ کی پرورش کرنے والی قوت بھی گو آپ پر محیط ہے، آپ سے قریب ہے، مگر اپنے اسی رب، اس کی ذات و صفات، افعال و مرضیات کی یافت کا جو طبعی طریقہ ہے، یعنی نبوت و رسالت پر اعتماد، اس وقت تک آپ کا ایمانی حادثہ اپنے رب کے پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ رب کی یافت کے اس طبعی طریقے اور قدرتی ذریعے کو کام میں نہ لایا جائے. بہرکیف، اسے کی تفسیری تعبیر میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ نوجوانوں کی وہی ٹولی جن کو ہم اصحاب کہف کہتے ہیں، کہ وہ اپنے پالنے والی قوت یعنی اپنے رب پر ایمان لانے میں کامیاب ہوئی، یہ فعل تو ان کی طرف سے ہوا. اس کے بعد ان کے اسی ایمان کا اجر حسن یا اس کے نتائج و ثمرات ان کے سامنے مسلسل پیش آتے چلے گئے، اور اس ترتیب کے ساتھ پیش آتے چلے گئے کہ ان کے ایمان کو اگر تخم فرض کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تخم کے کلے پھوٹے، کلوں سے شاخیں نکلی، شاخوں سے شاخوں کے نکلنے کا سلسلہ جاری رہا اور عجیب طرح سے جاری رہا. مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی قصے کے اس تفصیلی بیان کی اس خبر کا تذکرہ کر چکا ہوں، یعنی اپنی قوم سے کہف والوں کی کشمکش ترقی کرتے ہوئے خطرے کے اس آخری نقطے تک پہنچ چکی تھی کہ قرآن نے انہی کی زبانی بئی الفاظ اس کو نقل کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا. الکہف، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہماری قوم کے لوگ اگر تم سے واقف ہو گئے تو تمہیں یا تو سنگسار کر دیں گے یا پلٹا لیں گے اپنی ملت کی طرف، اور پھر تم لوگ کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے. جس کا حاصل یہی ہوا کہ اپنے دین کو بچا لینے کے لیے دیکھ رہے تھے کہ سنگسار ہونے کے خطرے میں مبتلا ہونا پڑے گا، اور سنگسار ہونے کے خطرے سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو مرتد ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنی عاقبت کو برباد کرنے پر آمادہ ہونا پڑتا ہے. اپنی قوم کی مخالفت نے ان بے کسوں کو بیچارگی اور بے نوائی کی اس بدترین دردناک حد تک پہنچا دیا تھا. ہر ایک ان میں یا ان غریبوں کی جان کا گاہک تھا یا جان سے بھی زیادہ عزیز ترین متاع دین ہی سے محروم کرنے پر تلا ہوا تھا. یہ ہو سکتا تھا کہ تہور بیجا سے کام لے کر اپنی قوم سے وہ ٹکرا جاتے اور سنگسار یا قتل ہو کر شہادت کا درجہ حاصل کر لیتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ اپنی قومی سوسائٹی کے مخالفانہ ماحول سے کنارہ کشی اختیار کر کے کہف کسی پہاڑ کے کھو کی طرف پناہ لینے کے لیے وہ چلے گئے. اتنی بات تو قصے کی اجمالی تعبیر ہی سے معلوم ہو چکی. اس کے بعد قرآن میں کہتے ہوئے نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں ان کہف والوں کی خبر جو حق کے ساتھ کی خبر کو حق کے ساتھ، حق کے ساتھ یہ ایک قرآنی محاورہ ہے اور مختلف مقامات اور معانی میں استعمال کیا گیا ہے. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ قصہ صرف برائے قصہ نہیں سنایا جائے گا، بلکہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اپنی سمجھ اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق لوگ اس قصے سے حاصل کریں. آگے اسی قصے کی تفصیلی تعبیر شروع ہوئی ہے. پہلی خبر اس سلسلے میں یہ دی گئی ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کہف والے چند نوجوان تھے، ایمان لے آئے تھے وہ اپنے رب پر ایمان لانا، یہی ان نوجوانوں کا اختیاری فعل تھا. چاہتے تو جیسے ان کی قوم کی اکثریت اپنی اس پرورش کرنے والی قوت سے لاپرواہی اور بے اعتنائی کا طریقہ اختیار کیے ہوئے زندگی گزار رہی تھی، وہ بھی اسی طریقے کو اختیار کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اپنے رب کی یافت کا جو قدرتی طریقہ ایمان کا ہے اس کا رشتہ رب سے قائم کر کے مومن بن گئے. یہاں تک تو ان کا کام تھا جسے ان نوجوانوں نے انجام دیا. اب سنیے اسی ایمان کا اجر حسن ان کے سامنے کن کن شکلوں میں مسلسل آتا چلا گیا. اس کے بعد اطلاع دی گئی ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ہدا یعنی راست بینی اور حق یابی میں ان کو بڑھا دیا. سمجھا آپ نے یہ کیا کہا گیا؟ نوجوانوں نے اپنے رب پر ایمان لانے کے فرض کو پورا کیا تھا، تب اس کا معاوضہ اور اجر حسن ان کو ان کے رب کی طرف سے ایک معنوی دولت اور باطنی نعمت کی شکل میں عطا کیا گیا. یعنی باہر میں تو بظاہر کسی قسم کی کوئی ایسی چیز ان نوجوانوں کے سامنے نہیں آئی جسے دیکھنے والے ان کے ایمان کا اجر و معاوضہ قرار دیتے، لیکن اندر ہی اندر ان کی بصیرت کی روشنی میں قدرت کی طرف سے اضافہ شروع ہوا. ایمان سے پہلے جن باتوں کا تصور بھی ان کے لیے دشوار بلکہ شاید ناممکن تھا، ایمان سے پہلے جن باتوں کا تصور بھی ان کے لیے دشوار بلکہ شاید ناممکن تھا انہی کو وہ پا رہے تھے، اور قدرت کی پیدا کی ہوئی اس معنوی روشنی میں انہی کو وہ دیکھ رہے تھے. تائیں کہ باطنی سلوک کی اس راہ میں چلتے ہوئے وہ ایک ایسے مقام تک پہنچ گئے جس کی خبر قرآن سے اسی کے بعد ان الفاظ میں دی ہے، فرمایا گیا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور باندھ دیا ہم نے ان کے قلوب پر یعنی دلوں پر. قلوب قلب کی جمع ہے، یہ وجود انسانی کے اس عنصر کی تعبیر ہے جس کا کام ہی انقلاب ہے، یعنی یہ کہ الٹتا پلٹتا رہے. یہی ہے لا محدود اسباب کا یہ گھنا جنگل جس کا نام عالم یا دنیا ہے. اس عالم کے رب سے جب تک انسانی وجود کا یہ چنچل حصہ بیگانہ اور نامانوس رہتا ہے، اس وقت تک بجز اس بات کے کہ ایک سبب سے منتقل ہو کر دوسرے سبب اور دوسرے سے تیسرے سبب کی وادی میں سراسیما ہو کر بھٹکتا رہے، بلکہ سراسیمگی و حیرانی و سرگردانی میں جس کی حرکت جتنی زیادہ تیز ہوتی ہے وہی رب پر ایمان سے محروم رہ جانے والی مجلسوں میں ستائش اور شاباشی کا زیادہ مستحق ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن ایمان کی راہ سے اپنی پرورش کرنے والی قوت کو جو پا لیتے ہیں اور اس ایمان کے معاوضے میں معنوی بصیرت کی جو روشنی ان کو رب کی طرف سے ارزانی ہوتی ہے، اس باطنی روشنی کی شدت جس حد تک بڑھتی جاتی ہے اسی حد تک ان کے آگے اصل حقیقت اور ربوبیت کا صادق نظارہ بے نقاب ہونے لگتا ہے. تائیں کہ وہی قلب مسترب یا انسانی وجود کا بے چین عنصر قلب سکون و قرار کے ایسے خلق برف خانے میں اپنے آپ کو پاتا ہے جس کی صحیح تعبیر یہی ہو سکتی ہے کہ ہر طرف سے توڑ کر اسی قلب کو ربوبیت کے حقیقی سے چشمے کے ساتھ گویا باندھ دیا گیا ہے. تمانیت و سکون کی اسی کیفیت کو لوگ روپے کے ڈھیروں، بینک کے پاس بکوں اور سرمایہ کی دوسری منقولہ و غیر منقولہ جائیدادوں کے اندر ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں، لیکن اپنے رب کے ساتھ قلب کے مربوط ہو جانے کی مذکورہ بالا باطنی نعمت سے جو سرفراز کیا جاتا ہے اس کے پاس باہر میں خواہ کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے باطن کو ہر چیز سے کسا کسایا جاتا ہے. دماغ نام رکھیے یا دل، عقل کہیے یا دانش، ڈاوا ڈول رہنے کی لعنت سے اس کو نجات مل جاتی ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے اقدامات کی ضرورت اس میں پیدا ہو جاتی ہے جن کو رب سے ٹوٹے ہوئے غیر مربوط قلب والے شاید سوچ بھی نہیں سکتے. خود ان ہی یعنی نوجوانوں کے متعلق آگے ان کے قصے کی تفصیلی تعبیر میں جو یہ خبر دی گئی ہے کہ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. اور دیکھو جب وہ کھڑے ہوئے پھر بولے ہمارا پالنے والا آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے، ہرگز نہیں اس کے سوا ہم کسی الہ کو پکاریں گے. اگر ایسی بات ہم نے کہی تو حقیقت سے یہ ہٹی ہوئی بات ہو گئی. ہدایت کی باطنی روشنی جو ان میں بڑھائی گئی تھی، اسی روشنی میں انہوں نے پایا کہ ہماری پرورش جو قوت کر رہی ہے وہی پالنے والی قوت، آسمانوں اور زمین اور ان دونوں میں رہنے والی ہستیوں کی بھی پروردگار ہے. وحدانی ربوبیت کے اس جلوے نے ان کے لیے آبادی اور بندنوں کو ایک کر دیا. ان کی قوم جو ایمان اور ایمان سے پیدا ہونے والی اس بصیرت سے محروم تھی، ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لا محدود کثرتوں کے اس نظام کی ربوبیت و پروردگاری کے لیے صرف ایک ہی رب کیسے کافی ہو سکتا ہے. اسی لیے ایک خالق کے وجود کو ربوبیت اور پروردگاری کے لیے ناکافی ٹھہراتے ہوئے انہوں نے دوسری ہستیوں کے ساتھ وہی رشتہ قائم کر لیا تھا جو رشتہ بندوں اور ان کے معبود میں ہوتا ہے، یعنی ان سے مدد حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے. نوجوانوں کی یہ ٹولی اپنی باطنی روشنی میں خالق عالم کی پروردگاری کو پا رہی تھی کہ کافی ہے اور قطعاً کافی ہے، اور ان کی قوم اسی ربوبیت اور پروردگاری کے لیے مزید قوتوں کا اضافہ کر رہی تھی. گویا علم مناظرہ کی اصطلاح میں نوجوانوں کی حیثیت منکر کی تھی اور مدعی ہونے کا مقام ان کی قوم کو حاصل تھا. مسلم بات ہے کہ بار ثبوت ہمیشہ مدعی کے سر ہوتا ہے، منکر کے لیے انکار کافی ہے. اسی لیے نوجوانوں نے کہا قرآن نے نقل کیا ہے کہ وہ بولے هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ. اس ہماری قوم نے خالق عالم کے سوا دوسروں کو اپنا معبود ٹھہرا لیا ہے، کیوں نہیں لاتی اپنے اس دعوے پر کوئی ایسی کھلی ہوئی دلیل جو عقل پر چھا جائے. الکہف، دلیل جو عقل پر چھا جائے، یعنی سلطان کے لفظ کا گویا ترجمہ ہے، سلطان کے ساتھ انہوں نے بیین کے لفظ کا اضافہ کیا ہے، کھلی ہوئی ہے. بظاہر ان کا مطلب یہ تھا کہ جھوٹے سچے قصے، پرانی روایتیں، اوہامی وساوس کی پشت پناہی میں مشرکانہ اعمال و افعال کو جاری رکھنا یہ دوسری بات ہے. کوئی ان کو دلیل یا سلطان ٹھہرا لے تو یہ اس کی ذاتی اصطلاح ہوگی، لیکن ایسی کھلی دلیل جو اپنے وزن سے عقل کو اتنا مغلوب کر دے اور دبا دے کہ دعوے کا انکار اس کے لیے ناممکن ہو جائے. مشرکین کا طبقہ اپنے اعمال و افعال کی جو توجیہ میں پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس قسم کی دلیل جو صحیح معنی میں سلطان بیین ہو، اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا ایسے مقدمات سے وہ دلیل مرتب ہوئی ہو جن کی بنیاد مشاہدات و محسوسات پر قائم ہو. ظاہر ہے کہ ربوبیت یا پروردگاری میں خالق عالم کے سوا کوئی دوسری قوت بھی شریک ہے، اس کی تائید میں مشاہدات و محسوسات سے کیا مدد مل سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ خالق عالم نے وحی کے ذریعے سے جو باتیں منکشف فرمائی ہیں جن کا اصطلاحی نام منصوصات، ان پر دلیل مبنی ہو تو مشرق قومیں وحی و الہام کی معلومات سے بھی یقیناً فائدہ حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ جو ذخیرہ وحی و الہام کی معلومات کا دنیا میں موجود ہے اس میں کوئی تائیدی شہادت مشرکانہ کاروبار کے لیے میسر نہیں آ سکتی. آگے انہی نوجوانوں کی تقریر کا یہ فقرہ قرآن نے جو نقل کیا ہے, یعنی فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اور اس سے بڑا اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. بظاہر اس فقرے سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مشرک اگر اس کا دعویٰ کرے کہ اللہ ہی نے اس کو مشرکانہ کاروبار کا حکم دیا ہے, یہ خدا پر افتراء ہوگا, اور خدا پر جھوٹ باندھنے والوں سے زیادہ بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے. خلاصہ یہ کہ خالق عالم کی پروردگاری کو نہ کافی ٹھہراتے ہوئے دوسری قوتوں کو الہ بنانے کی ضرورت کا دعویٰ جو مشرکین کرتے ہیں, اس دعوے کا کے ثبوت میں نہ کوئی عقلی دلیل ہی وہ پیش کر سکتے ہیں, اور نہ وحی و الہام کی معلومات سے اس سلسلے میں ان کو کوئی مدد مل سکتی ہے. بہرحال اپنے رب پر ایمان لانے کا اجر پہلے تو ان کو یہ ملا کہ ہدایت کی باطنی روشنی ان کی بڑھا دی گئی, تائیں کہ اس مقام تک پہنچ گئے جس پر پہنچنے والا ڈاواں ڈول چنچل عقل یا دماغ یا دل کی بے چینیوں سے شفا یاب ہو کر تندرست بن جاتا ہے. پھر سکون و تمانیت کی اسی کیفیت نے ان میں جرت و ہمت پیدا کی کہ وہ کھڑے ہو گئے. کس اقدام کے لیے کھڑے ہو گئے؟ نوجوانوں میں اور ان کی قوم میں کشمکش کی جو وجہ تھی اس کو مذکورہ بالا الفاظ میں ظاہر کرنے کے بعد قرآن نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. الکہف. اور جب تم لوگ اے نوجوانوں کنارہ کش ہو گئے ان سے, یعنی اپنی قوم سے اور ان چیزوں سے جنہیں اللہ خالق عالم کے سوا وہ پوچھتے ہیں, تو آؤ پناہ لو کہف یعنی کھو میں, کھول دے گا تمہارے لیے تمہارا پروردگار اپنی رحمت کو اور مہیا کر دے گا تمہارے معاملے میں سہولتیں. جس سے معلوم ہوا کہ اپنی پوری قوم جن میں ان کے اعزہ و رشتہ دار بھی ہوں گے وہ بھی ہوں گے جن سے معاشی ضرورتوں کے حل میں ان کو امداد ملتی ہوگی, دوست ہوں گے, احباب ہوں گے, مگر ایمان کی بدولت اسی کا اجر و معاوضہ ان کو اس بلند ہمتی کی شکل میں ملا کہ اپنی تمام ضرورتوں اور دلچسپیوں کے ساز و سامان کو ٹھکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے, ان کو بھی چھوڑا, اور جن مفروضہ معبودوں کے ساتھ ان کی قوم بلا وجہ الجھی ہوئی تھی ان سے بھی قطعی بے تعلق ہو کر اب ان میں اس کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی کہ آبادی کو چھوڑ کر پہاڑ کے کھو میں بھی اپنے پالنے والے رب کی پروردگاری کا تماشا دیکھیں. ان کی اسی صلاحیت کو دیکھ کر ایک نے دوسرے کے سامنے الکہف کھو میں تجویز پیش کی, اور کتنی قوت کتنی طاقت کے ساتھ پیش کی, بغیر کسی جھجک اور تردد کے باہم ایک دوسرے کو یقین دلا رہے تھے کہ آبادیوں میں پالنے والے رب کی پروردگاری اور اس کی مہربانیوں کا تجربہ ضرور وہاں بھی ہم کو کرایا جائے گا جہاں عالم اسباب کے چکروں پھڑانے والی عقل ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی. گویا وہ کہہ رہے تھے جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے وہیں سب کچھ تمہیں میسر آئے گا. قصے کی اجمالی تعبیر میں تو ان کی دعا کا تذکرہ کیا گیا تھا, لیکن یہاں ان کے ایمان کے بعد اس یقین و اعتماد کی قرآن خبر دے رہا ہے جس سے اپنے رب پر ایمان لانے کے بعد وہ سرفراز ہوئے تھے. سچ پوچھئے تو یہ بھی ایمان ہی کے اجر حسن اور اچھے معاوضے کا ایک قالب تھا جو دوسرے معاوضوں کے ساتھ ساتھ قدرت کی طرف سے ان کو عطا ہوا تھا. ایمان سے محروم, بدبخت, بے ایمان, شک کے روگی, غریب کو اس یقین, اس اذعان و اطمینان کی ہوا بھی چھو سکتی ہے. اور جیسے قصے کی اجمالی تعبیر میں ان کی دعا دو اجزاء پر مشتمل تھی, ایک کا تعلق جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا تھا بظاہر معاشی سہولتوں سے معلوم ہوتا ہے, اور دوسرے جز میں استدعا کی گئی تھی کہ رشد یا فکری و ذہنی سوجھ بوجھ کی حفاظت کی جائے. اسی طرح قصے کی تفسیری تعبیر میں بھی بجائے ایک کے دو چیزوں کی فراہمی کا یقین باہم ایک دوسرے کو دلا رہے ہیں. کوئی وجہ نہیں کہ یہاں بھی ان دونوں اجزاء سے وہی دو باتیں مراد نہ ہو جس کی آرزو اپنی دعا میں انہوں نے کی تھی. بہرحال اس وقت تک تو اصحاب کہف کے ایمان و اجر و کے ایمان کا اجر و صلہ ان کے اندر پیدا ہو ہو کر ان کی تقویت و حفاظت کا ذریعہ بنتا رہا، اور اسی کی پشت پناہی میں ایک ایسی جگہ کو چھوڑ کر جو ان کا وطن معلوم تھا، اور جیسا کہ قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ المدینہ یا ایسا شہر تھا جس کے بازاروں میں ازکا طعاما صاف ستھرا کھانا خریداروں کو مل جاتا تھا، اور بیان کرنے والوں کا یہ بیان اگر صحیح ہے کہ یہ ایشیا کوچک کی قدیم حکومت ایونیا کا مشہور پایا تخت اقسیس تھا، اقسیس کے لفظ پر یہاں پر حاشیہ ہے، عام طور پر اصحاب کہف کے وطن کا نام اسلامی اور غیر اسلامی کتابوں میں اقسیس یا افیسوس بتایا گیا ہے، بلیکی صاحب نے اپنی کتاب ایمانوئل آف بائبل ہسٹری میں لکھا ہے کہ یہ شہر ایونیا کا دارالخلافہ تھا، اور ارتمس دیوی کے مندر نیز اپنے فلسفے اور بد کرداری کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ انہی کا بیان ہے کہ اس شہر کی آبادی کچھ تو گریک کے یورپین باشندوں پر اور کچھ مشرقی قوموں کے افراد پر مشتمل تھی، اسی لیے یہاں کی بت پرستی میں مغربی و مشرقی دونوں علاقے کے مشرکانہ رسوم کا اثر تھا۔ ارتمس دیوی یورپ کی مشرق قوموں کی دیوی تھی، اس کا مندر شہر اقسیس میں تھا، کہتے ہیں کہ 220 سال میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی، 1267 سنگی ستونوں پر اس مندر کی چھت قائم تھی، ایک ایک ستون اس مندر کا مختلف بادشاہوں کی طرف سے بطور نذرانے کے مندر پر چڑھایا گیا تھا، ہر ستون 60 فٹ اونچا تھا۔ خود ارتمس دیوی کی مورتی تو لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اور عقیدہ تھا کہ آسمان سے نازل ہوئی ہے، لیکن بازاروں میں اسی دیوی کا نقرئی مجسمہ بکثرت فروخت ہوتا تھا، تیرتھ میں آنے والے خرید کر اپنے اپنے ملک میں جسے بطور تحفہ لے کر جاتے تھے۔ فلسفے کا زور بھی اس شہر میں اس حد تک ترقی کر کے پہنچ گیا تھا کہ ان تک گریک کا فلسفہ ایونیا کی طرف سے منسوب ہو کر یونانی فلسفے کے نام سے موسوم ہے۔ سحر اور جادو میں بھی اس شہر کے باشندے مشہور تھے، اسی کے ساتھ عیاشی اور خر نفسی میں بھی یہ اپنی آپ ہی نظیر تھے۔ اب کھنڈر کی صورت میں دریائے کیسنپٹر یہ اردو میں اس کا نام لکھا ہے، انگلش نام ہے، اردو میں جو ہے عجیب انداز میں تھوڑا سا لکھا ہے، دریائے کیسنپٹر ہی پڑھا جائے گا اردو میں جو لفظ لکھا ہے، دریائے کیسنپٹر کے ایک دہانے پر دور تک پھیلا پڑا ہے۔ ترک مسلمانوں کا ایک گاؤں جوایا ملک انہی کھنڈروں کے درمیان اس وقت تک آباد ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں افیسوس کو لوگ ترتوس کہتے تھے، یہاں پر حاشیہ مکمل ہوا۔ تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ وہاں سب کچھ مل رہا تھا جس کا آدمی اپنی موجودہ زمینی زندگی میں محتاج ہے، لیکن سب کچھ چھوڑ کر جہاں کچھ نہ تھا وہیں جانے کے لیے اس یقین کے ساتھ آمادہ ہو گئے کہ سب کچھ وہیں مل جائے گا، وہ بھی جس کے بغیر جسدی نظام قائم نہیں رہ سکتا، اور وہ بھی جس کے بغیر آدمی کی روحانی زندگی موت بن جاتی ہے۔ ان کے ایمان نے اس یقین کو تو ان کے اندر پیدا کیا تھا، اور ان سے باہر دیکھیے قرآن دکھا رہا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ الکہف، اور دیکھتا ہے تو آفتاب کو جب طلوع ہوتا ہے تو کترا کر گزرتا ہے ان کے کہف سے داہنی طرف، اور جب غروب ہوتا ہے تو کاٹتا ہے بائیں طرف، اور وہ لوگ مقیم ہیں اسی کہف کے فجوہ میں۔ دیکھ رہے ہیں آپ ایمان کے اجر حسن کو، جس کوہستانی ٹاپو میں سر چھپانے کا سوال بھی بڑا اہم سوال تھا، وہیں پہنچنے کے بعد